الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آتے ہی رمضان کے سلسلے کی ذہن سازی فرماتے تھے اور اسی لیے یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. مقصد تو یہ ہے کہ ماہ صیام اور رمضان کا مہینہ ملے. کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی مغفرت والا ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت سی روایات اور بہت سے سرکار کے ارشادات وارد ہوئے ہیں. کن کن طریقوں سے سرکار نے رمضان کے مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھایا ہے. یہ فضائل رمضان جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے پڑھنے سے اندازہ ہوگا. اور کئی علماء نے رمضان کے سلسلے میں مسائل کی، فضائل کی، اہمیت کی کتابیں لکھی. تو اللہ نے یہ عجیب و غریب مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس کی عجیب و غریب برکات جو ہیں وہ امت کو عطا فرمائی. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں رمض کا معنی ہے پیاس کے، اور عرب میں یہ مہینہ گرمیوں میں آتا تھا اور گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا. اور روزے میں آدمی کو جتنا بھوک نہیں لگتی اس سے زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے جس کو وہ برداشت کرتا ہے. جتنا برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. ایک طرح کا امتحان ہے لیکن اس پر انعام بھی اتنا بڑا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ تَرْمَزُ الذُّنُوبِ, یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. اس کی عبادات کے ذریعے سے گناہ جو ہیں وہ تمام کے تمام جھلس کر جل کر ختم ہو جاتے ہیں. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں, اس کے بعد والی آیت میں, اس کی بعد والی آیت میں روزہ داروں کا ذہن بنایا ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے, مشکل کام نہیں ہے. ایک تو دعا سرکار نے فرمائی, خیال آ گیا کہ بھئی اہم مہینہ آ رہا ہے جس کے لیے سرکار خود دعا کر رہے, تو یہ اہمیت تو بیٹھ گئی, امپورٹنس تو آ گیا. اب قرآن کریم کی طرف آ جائیے. علماء فرماتے ہیں سات طریقوں سے ذہن بنایا ہے روزے کے لیے, چونکہ بڑی اہم عبادت ہے اور یہ عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک حدیث قدسی سرکار نے نقل فرمائی. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ فرمائی ہے یہ بات سرکار نے لیکن اللہ کی طرف منسوب ہے, یعنی سرکار یوں کہہ کر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کے تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. آدمی نماز پڑھتا ہے تو کیا نیت کرتا ہے؟ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. زکات دے رہا ہے تو اسی لیے زکات دیتا ہے کہ بھئی ایک فریضہ مجھ پر اللہ نے عائد کیا ہے وہ پورا ہو جائے. حج کرتا ہے تو کیا نیت کرتا ہے؟ کہ میں حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جتنی بھی عبادات کرے گا انسان اس کے اندر نیت جو ہے یہ کرے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو پھر یہ خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے, یعنی بندہ جو روزہ رکھتا ہے میرے لیے رکھتا ہے. ہر عبادت کی ایک شکل ہوتی ہے, نماز کی ایک شکل ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوگا لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ فلاں عبادت کر رہا ہے. تلاوت قرآن یہ بھی ایک بڑی طاعت ہے, تو جب آدمی تلاوت کرے گا لوگ سمجھ جائیں گے بھئی یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے. اگر ایک بندہ زکات دے گا تو جس کو دے گا اس کو پتا چلے گا یہ ایک شکل ہے, پیسے نکال رہا ہے دے رہا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو رکھتا ہے اس کو پتا چلتا ہے اور جس کے لیے رکھتا ہے اس کو پتا چلتا ہے. بظاہر کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی عبادت کر رکھی ہے, حالانکہ یہ دن بھر کی عبادت ہے. جب سے روزہ رکھا تب سے لے کر افطار تک، اس کو طاعت میں لکھا جاتا ہے، اس کو عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ جیسے سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والا، یہ سنتوں کا ہر دم اور ہر آن جو ہے ثواب پاتا ہے، اجر پاتا ہے، جب تک مرے گا وہاں تک، وہ جب تک رہے گی اس کے پاس یہ شرعی داڑھی، اتنا ثواب اس کا لکھا جاتا ہی رہے گا، ختم ہی نہیں ہو۔ اب کوئی نہیں دیکھتا اور بظاہر پتا بھی نہیں چلتا۔ تو فرماتے ہیں کہ نہ کسی کو پتا چلا، نہ کسی نے حاجی کہا، نہ کسی نے زکاتی کہا، نہ کسی نے نمازی کہا۔ گویا یہ بڑا مخلصانہ عمل کر رہا ہے، بڑا سنسیئر عمل کر رہا ہے۔ جب اتنا سنسیئر عمل یہ کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کا جو بدلہ ہوگا وہ بھی اتنا شاندار ہوگا۔ رکھی یہ عبادت اللہ کے لیے کیا، پتا اس کو چلا تو اس نے فرمایا اس کے بدلے میں میں مل جاؤں گا۔ دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اور جتنے اعمال ہیں ان کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالی اپنے دست قدرت سے دیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی خود ملیں گے، واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ بھئی ایک بادشاہ کی باندی یا غلام تھا، اور بظاہر وہ اتنا خوبصورت اور حسین نہیں تھا، لیکن بادشاہ کو اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو دوسرے جو وزیر تھے ان کو ذرا سی جلن ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ہم بھی بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، باکمال ہیں، اور ان کو یہ کالے غلام سے کیا مناسبت ہو گئی؟ جب دیکھو تو ان کی تعریف کرتے ہیں، جب دیکھو تو ان سے خدمت لیتے ہیں، آخر ان میں کیا خوبی ہے؟ پہلے زمانے کے جو سلاطین تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، اور اللہ نے ان کو بڑی ذہانت اور بڑی ہوشیاری عطا فرمائی تھی۔ خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم میں بہت اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک بڑھیا آئی، وہ بڑھیا نے آ کے شکایت کی، شکایت یہ کی کہ امیر المومنین میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ بھئی یہ تو اچھی بات ہے نا کہ گھر میں کیڑے مکوڑے نہ ہوں۔ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے بھی تعویذ مانگتے ہیں، مولانا ہمارے یہاں کیڑے بہت ہو گئے تعویذ دیجئے، مولانا ہمارے یہاں چوہے بہت ہو گئے اس کے تعویذ دیجئے، کہ تعویذ سے چوہے ختم ہو جائے، تعویذ سے کیڑے مکوڑے مر جائیں۔ اب یہ عورت شکایت کر رہی ہے کہ امیر المومنین میرے یہاں کیڑے مکوڑے بالکل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور خادم کو بلا کر فرمایا کہ ایک اونٹ لاؤ اور بیت المال میں سے اناج، غلہ، کھجور، شہد، کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب لاد دو اونٹ کے اوپر اور یہ اونٹ کی نکیل جو ہے یہ بڑھیا کو پکڑا دو. اچھا لوگوں کو بات سمجھ میں آئی نہیں, یہ بڑھیا شکایت کیا کر رہی ہے اور علاج کیا کیا جا رہا ہے. پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے یہ جو کیڑے مکوڑے نہ ہونے سے کیا بات سمجھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کیڑے مکوڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ بڑھیا اصل میں شکایت یہ کرنا چاہتی تھی کہ میرے گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں, امیر المومنین خالی ہے میرا گھر بالکل, تو جب کھانے کو کچھ ہے نہیں تو کیڑے مکوڑے آئیں گے کہاں سے؟ کھانے کا انتظام کر دیا. تو سلاطین امتحان لیتے تھے تو وہ بھی بڑی سمجھداری کا ہوتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دن بھرا ہوا دربار ہے اور دربار میں تو قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات سجانے کی چیزیں ڈیکوریٹیو آئٹمس ہوتی ہیں. بادشاہ نے اچانک اعلان کیا کہ بھائی یہ دربار میں جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان میں سے جس کے اوپر جس کا ہاتھ آ جائے گا وہ چیز اس کو مل جائے گی. وہ غلام بھی موجود تھا, وہ جگہ سے ہلا ہی نہیں. باقی سب وزیر اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اپنی پسندیدہ جو چیزیں تھیں ان کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور خوش ہوئے کہ چلو یہ چیز اب قیمتی ہے لیکن ہماری ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ وہ غلام کو کہا کہ آپ کچھ لے لیجئے. لوگوں نے کہا کتنا بے وقوف آدمی ہے, آج کمانے کا موقع ہے, بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے اور یہ بندہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. اس غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے بہت کچھ لے لیا ہے اور جتنی چیزیں انہوں نے لی ہے اس سے قیمتی میں نے لیا ہے. آپ دیکھیے آپ نے کہا تھا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ اس کی ہو جائے گی, میں نے تو آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے, جب آپ ہی میرے ہو گئے تو باقی تمام چیزیں تو آپ ہی کی. علماء نتیجہ نکالتے ہیں کہ جیسے وہ غلام نے یہ کہا نا کہ آپ پر ہاتھ رکھ لیا ہے تو بادشاہ میرا ہو گیا, حدیث پاک میں فرمایا اور حدیث قدسی میں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ لیا اس کو تو میں ہی مل گیا, اور ظاہری بات ہے کہ جس کو اللہ مل جائیں پھر اس کو کمی کس بات کی ہے. جس کے پلے میں خود بادشاہ اور شاہ وقت آ جائے اس کو کمی کس بات کی رہے گی. تو روزہ جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے. آج حضرت مولانا محمد صاحب نے دوپہر کو جو جمعہ میں خطبہ پڑھا وہ خطبے کے اندر ایک جو ہے حدیث بھی آئی تھی, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں میں خود ملنے والا ہوں. اور ظاہری بات ہے کہ جب اللہ ملیں گے تو جنت بھی ملے گی, جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی, کیونکہ جنت کا ملنا اللہ کی رضا مندی اور اللہ کے خوش ہونے پر موقوف ہے. جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ باقی کی سب نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور جس سے اللہ ایک مرتبہ خوش ہوں گے پھر کبھی بھی ناراض اس سے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, یہ پہلا اسٹیپ آیا. فرماتے ہیں اے ایمان والو, ایمان والا وہ ہے جس نے اللہ کے احکام پر چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنایا, وہ ایمان والا ہے. اور ایمان اصل میں نام ہے اللہ پر کمپلیٹ یقین کا، مکمل یقین کا، اعتماد کامل کا نام ہے. اور ہمارے مشائخ بہت اچھی بات بیان فرماتے ہیں کہ بھئی ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام عیسیٰ ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے. فرماتے ہیں کہ نام سے پکارے باپ کسی کو اور کسی بیٹے کو یوں کہے میرے پیارے بیٹے تو آ جا، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک خصوصی تعلق کا اور لگاؤ کا معاملہ ہو گیا، اس کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا کہ مجھے نام سے نہیں پکارا بلکہ مجھے پیارا کہہ کے پکارا. بس یا ایھا الذین آمنو یا اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو پیارا خطاب ہے. اب بندوں کو چوکنا ہو جانا ہے کہ جب اللہ ہمیں اپنا کہہ رہے ہیں، اپنا پیارا کہہ رہے ہیں، تو اب کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جس سے یہ پیار ختم ہو جائے، جس سے یہ محبت ختم ہو جائے، جس سے یہ تعلق ختم ہو جائے اور رب ناراض ہو جائے اور یوں کہہ دے کہ میں نے پیارا کہا تھا لیکن تمہارے اندر پیار والی کوئی بات دیکھی نہیں، ہم تمہیں نوازتے گئے تم ہماری باتوں کو ٹھکراتے گئے، ہم تمہیں عطا کرتے گئے تم نافرمانیاں کرتے چلے گئے. انسان کا عالم یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں اور ہر وقت بندہ جو ہے وہ ناشکری کے الفاظ بھی نکالتا ہے اور عملاً بھی کبھی کبھی ناشکری کرتا ہے، الا یہ کہ اللہ نے پاس بندے ایسے بھی رکھے ہیں کہ جو کچھ نہ ہو کے بھی اللہ کا شکر بجا لاتے. تو بہت چوکنا کرنے والا خطاب کیا، فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا ہے کہ تو جو حکم کرے گا ہم بجا لانے کے لیے تیار ہیں، یہ یاد دلایا اپنی پرومس کو یاد دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو لکھا گیا ہے. عربی میں کتبہ کے معنی کسی چیز کا کمپلسری ہو جانا ہے، کسی چیز کا لازم ہو جانا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو چیز کمپلسری ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے، اس بنا پر فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ایک نہیں، سیام کہا، ایک روزہ نہیں ہے، کئی روزے چونکہ رکھنے ہیں، اس بنا پر یوں کہا کہ تمہارے اوپر روزے ہم نے کمپلسری کر دیے ہیں، لہذا اس کو بجا لائے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو پہلا خطاب تو یہ کیا کہ اے ایمان والو، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تمہارے ایمان کے تقاضوں میں ہم نے ایک بات یہ لکھ کے دی ہے کہ تمہیں روزہ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ، آگے تفصیل بیان کی ہے ماہ صیام یعنی ماہ رمضان کا رکھنا ہے، یہ تفصیل ہم نے تمہارے سامنے رکھنی ہے اور تم کو اس پر عمل کرنا ہے. اب اس میں لے تو لعل نہیں چلے گا، آپ کو روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ اتنا مشکل کام ہے پیاسا رہنا، بھوکا رہنا، یہ اتنا مشکل کام ہم کو اکیلوں کو، اتنی پیاری امت ہے، سرکار رحمت للعالمین ہے، یہ دین دین رحمت ہے، کتاب کتاب رحمت ہے، اور اس کے باوجود اتنا سخت حکم کیوں دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں میں بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا اور انہوں نے بھی روزے رکھے تھے، لہذا تم کوئی نیا کام نہیں کرو گے، پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے اور کوئی امت اللہ کی طرف سے ایسی نہیں آئی دنیا میں کہ جس کے اوپر روزہ فرض نہ کیا گیا ہو. ہر ایک نے کسی نہ کسی فارم میں اور کسی نہ کسی شکل میں روزے رکھے ہیں. اب کس نے روزے رکھے ہیں، کیا کیا شکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل شام کو انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آج مائک صحیح نہیں ہے تو انشاءاللہ کل وہ ٹھیک بھی ہوگا اور بعد بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى نسألک العافية في الدنيا والآخرة اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے الہ العالمین، ماہ صیام کو ہمارے لیے جو تو نے نعمت بنایا اس کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس مہینے کی قدردانی نصیب فرما، ایک ایک لمحے کی قدر ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ معصیات سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما، برائیوں سے اجتناب ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔